السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
امن عمل میں شمولیت کے لیے طالبان پر مشترکہ دباؤ ڈالنا ہوگا، پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا، اور بین الاقوامی خبروں میں شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب میسور علاقے غوتا سے ہزاروں افراد بسوں کے قافلوں کے ذریعے محفوظ مقامات کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. چین اور شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے رواں ہفتے چین کا دورہ کیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امن کے لیے افغان طالبان پر دباؤ ڈالنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے صدر اشرف غنی کی طرف سے 28 فروری کو کابل پروسیس کانفرنس میں طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت اور مصالحتی عمل کے منصوبے کی حمایت کو دہرایا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان پر مشترکہ طور پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وہ تشدد کا راستہ چھوڑ کر امن عمل میں شامل ہوں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بیان ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں افغانستان سے متعلق ہونے والی کانفرنس میں منگل کو دیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے علاقائی کوششوں کی ضرورت ہے. انہوں نے اس سلسلے میں ازبکستان کی حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا. خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان افغان مسئلے کا حل سیاسی مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے پر زور دیتا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا اور افغانستان میں امن و استحکام کا قیام بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے. افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ کم ہوا ہے، اس لیے ان کے بقول اسلام آباد سمجھتا ہے کہ اگر وہ تمام ممالک کردار ادا کریں جن کا طالبان پر کچھ نہ کچھ اثر ہے تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں.
یہ اکیلے پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. ایران اگر تعاون کرے، قطر تعاون کرے، چین بھی کچھ کرے، اور پھر افغانستان کی حکومت کوئی مزید طالبان کے لیے مراعات کا اعلان کرے، یا پھر امریکہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے طالبان سے براہ راست مذاکرات کرے، پھر میرے خیال میں کچھ امکانات بڑھیں گے.
کانفرنس سے اپنے خطاب میں خواجہ آصف نے داعش کے پھیلاؤ اور افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا. 28 فروری کو کابل پروسیس کانفرنس کے بعد افغانستان سے متعلق یہ پہلا کثیر الملکی اجلاس تھا جس کی میزبانی تاشکند نے کی. اجلاس میں افغان صدر اشرف غنی، امریکہ اور چین کے نمائندوں سمیت 20 ممالک کے مندوبین شریک تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کوئٹہ میں مختلف سیاسی اور سماجی کارکنوں، تاجروں اور سنجرانی قبیلے کے لوگوں نے وزیراعظم خاقان عباسی کی جانب سے سینٹ کے نو منتخب چیئرمین کے بارے میں تبصرے کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے گزشتہ دنوں سینٹ کے نو منتخب چیئرمین میر صادق سنجرانی کے انتخاب کے حوالے سے دیے گئے بعض الفاظ کے خلاف کوئٹہ میں نکالی گئی ریلی کے شرکا نے شہر کی مختلف شاہراہوں پر گشت کیا اور بعد میں پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بعض سیاسی اور قوم پرست جماعتیں موجودہ وفاقی حکومت کی صوبے کے بارے میں پالیسیوں سے پہلے سے ہی نالا تھے. اب وزیر اعظم کی طرف سے سینٹ کے چیئرمین کے بارے میں ریمارک سے لوگوں کی مزید دل آزاری ہوئی ہے. بلوچستان کے لوگوں کو اس طرح کا برتاؤ ارگز قبول نہیں. انہوں نے وزیر اعظم سے اپنے الفاظ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا. مظاہرے میں شریک ایک نوجوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا،
آج کا یہ جو جلسہ ہے، جمع غفیر، آپ دیکھ رہے ہو، یہ پورے بلوچستان کے بلوچ، پنجابی، پٹھان، جتنے بھی قوم یہاں پہ آبادی، یہ ان کی طرف سے ہے. بلوچستان سے پہلی مرتبہ جب چیئرمین سینٹ آجی صادق سنجرانی منتخب ہوا ہے، ایک جمہوری انداز منتخب ہوا ہے، تو اس کے الفاظ جو نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو یہ پورے بلوچستان کے پورے صوبے کے عوام کے لیے یہ ہم اس کی وجہ مذمت کرتے ہیں.
واضح رہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ دنوں لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے کہا تھا کہ لوگوں کے ووٹ اور ضمیر خرید کر صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کرایا گیا، اس لیے ان کی عوام میں کوئی عزت نہیں، یہ شخص سینٹ کے لیے بھی بے عزتی کا باعث ہے۔ وزیراعظم کے اس بیان پر بلوچستان کی صوبائی حکومت اور سینٹ میں اس بے اختلاف کی جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اور وزیراعظم سے بیان واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ باوجود باجوہ ڈاکٹرائن کا 18ویں ترمیم عدلیہ اور این آر او سے کوئی تعلق نہیں ہے، باجوہ ڈاکٹرائن کا مطلب صرف ایک ہے اور وہ ہے پرامن پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تعاون سے ہی امریکہ سپر پاور بنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ نقیب اللہ قتل کیس کے معاملے پر زیادہ شور افغانستان کی طرف سے اٹھایا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے راولپنڈی میں نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے باہمی تعلقات پر فرق پڑا، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تعاون سے ہی امریکہ سپر پاور بنا ہے۔ دنیا جغرافیائی سیاست سے جغرافیائی معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے، لہذا جغرافیائی سیاست کی نظر سے معاملات کو دیکھنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میجر جنرل آصف کا کہنا تھا کہ غیر مستحکم پاکستان بھارت کے مفاد میں نہیں ہے، اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ لڑتے اور القاعدہ کو شکست نہ دیتے تو یہ خطرہ بھارت تک پہنچ چکا ہوتا۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو سخت جواب ملے گا۔ بھارت نے سن 2017 میں لائن آف کنٹرول پر سب سے زیادہ خلاف ورزیاں کی، رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے 948 واقعات ہو چکے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ چین کی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ اور ان کے عزیزوں نے بدھ کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر ان کی جلد رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں درجنوں افراد شریک تھے جن کا کہنا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی مختلف مقدمات کے تحت چین کی جیلوں میں بند ہیں اور ان میں سے متعدد کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ مظاہرے میں شریک سہیل اختر کا کہنا تھا کہ چین جا کر اپنے رشتہ داروں کے مقدمات کی پیروی کرنا ان کے لیے مشکل ہے اور دوران قید ان سے اچھا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین میں قید پاکستانی شہریوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ مشرق وسطی کی طاقتور ترین سمجھی جانے والی فوج رکھنے والے ملکوں ایران اور اسرائیل کے درمیان تصادم کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال خطے میں جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے اور بالآخر امریکہ اور روس بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
اس تصادم کا مرکز اسرائیل کا شمالی ہمسایہ ملک شام ہے، جہاں دونوں ملکوں یعنی روس اور ایران کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت میں حاصل کی گئی کامیابیوں سے حوصلے بڑھے ہیں۔ یہ لڑائی بعض اوقات اسرائیل کی سرحد عبور کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہودی بستیوں میں خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ اسرائیل کے سابق سفیر اور انٹر ڈسپلینری سینٹر ہرزلیا کے لیکچرر لیور وائن ٹراپ پیش گوئی کرتے ہیں کہ اگر حزب اللہ کا کوئی میزائل یا مارٹر گولا کسی اسکول یا اسکول بس کو نشانہ بناتا ہے، یعنی ایک ایسا دہشت گرد حملہ جو اسرائیلیوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے، تو یہ حکمت عملی کا ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار سے منسلک سینئر تجزیہ نگار کرسٹوفر کوزاک بھی صورتحال کے قابو سے باہر ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میں اس لیے زیادہ پریشان ہوں کہ اگر آئندہ چند ماہ میں پورے خطے میں نہیں تو اسرائیل اور ایران دونوں ضرور آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ اور لبنان کے حزب اللہ نے مشرق میں گولان کی پہاڑیوں پر تعیناتیاں کی ہیں اور خطے میں اہم کمانڈر بھی تعینات کیے ہیں۔ مسٹر وائن ٹراپ کہتے ہیں کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران محض ایک ہی وجہ سے شام کے مسئلے میں خود کو الجھا رہا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف حملے کے لیے اسے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر سکے۔ بعض تجزیہ کاروں کو تشویش ہے کہ اگر امریکہ ایران اور بین الاقوامی برادری کے درمیان ہونے والے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے تو اس سے صورتحال محض مزید بدتر ہو جائے گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے افغانستان پر اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مثبت سمت میں اقدامات اور تعمیری پیش رفت کے باوجود طویل عرصے سے جاری تنازعوں میں گھرے ہوئے افغان عوام بدستور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں 1 جنوری سے 30 نومبر سن 2017 کے عرصے میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں عالمی ادارے یو این اے ایم اے کے کام اور تعاون پر مجموعی نظر ڈالی گئی۔ رپورٹ میں 5 پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا، جن میں عام شہریوں کو مسلح تنازعوں سے تحفظ فراہم کرنا، بچوں کو مسلح تنازعوں کا ہدف بننے سے بچانا، خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ، امن کے قیام اور سیکورٹی امور میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ، اور جنس کی بنیاد پر مساوات اور امن کے قیام اور مفاہمت کے عمل میں انسانی حقوق کو شامل کیا جانا شامل ہے۔ جنیوا میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی ڈپٹی ہائی کمشنر کیٹ گلمر نے کہا کہ انسانی حقوق کا عالمی ادارہ رپورٹ میں پیش کی گئی سفارشات انسانی حقوق کی سرگرمیوں میں حکومت کی مزید شمولیت اور اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ فوج فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کے وکیل امریکی وفاقی عدلیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس الزام پر صدر سے حلفیہ بیان لے کہ سن 2006 میں ایک رات انہوں نے میری موکلہ کے ساتھ گزاری۔ اٹارنی مائیکل یوناتی نے بدھ کے روز کیلیفورنیا کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ انہوں نے اپنی اپیل میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ ٹرمپ کے ذاتی اٹارنی مائیکل کوہن سے بھی حلفیہ بیان لے، جس نے اسٹارمی ڈینیلز کو 1,30,000 سن 2006 کے انتخابات سے ذرا پہلے ادا کیے کہ وہ نیواڈا میں گولف ٹورنامنٹ میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں خاموش رہے۔ فرانس میں بدھ کو ایک پولیس اہلکار کی یاد منائی جا رہی ہے جس نے گزشتہ ہفتے انتہا پسندوں کے حملے میں ایک یرغمالی کو چھڑانے کے بدلے میں خود کو پیش کیا تھا اور پھر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ شمالی فرانس کی ایک سپر مارکیٹ میں پیش آیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
لیفٹیننٹ کرنل آرنو بیلٹریم گزشتہ ہفتے خواخاسوں کے قریب خیبہ میں انتہا پسندوں کے حملے میں مارے گئے تھے۔ آج ملک بھر میں ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بدھ کی صبح پورے فرانس کے پولیس اسٹیشنز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ منگل کو قومی اسمبلی میں قانون سازوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بیلٹریم کے لیے بعد از مرگ لیجن آف آنر کا اعلان کیا، جو فرانس کا سب سے اعلیٰ اعزاز ہے۔
Accepter de mourir pour que vivent des innocents, tel est le cœur de l'engagement du soldat.
موت کو قبول کرنا تاکہ بے گناہوں کی جان بچائی جا سکے، یہ ایک فوجی کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اپنے ملک کے شہری کی زندگی سے بڑھ کر کوئی شے اہم نہیں۔ وہ اسی عظیم جذبے کی وجہ سے آگے بڑھے اور وہ کارنامہ انجام دیا جس نے فرانس کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ تھے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے الفاظ۔ خیبے کے سپر مارکیٹ میں جمعے کو ایک انتہا پسند کے حملے کے بعد بیلٹریم وہاں سب سے پہلے پہنچنے والے پولیس افسروں میں شامل تھے۔ انہوں نے یرغمالیوں کے بدلے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا اور اپنا فون آن رکھا تاکہ ان کے ساتھی افسر سن سکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مسلح شخص نے اس حملے میں 3 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مبینہ طور پر مشکوک اشیاء پارسل کرنے کے معاملات میں ملوث تھا، جو واشنگٹن کے علاقے کے متعدد امریکی فوجی اور انٹیلیجنس تنصیبات کو بھیجے گئے تھے۔ 43 برس کے اس شخص کی شناخت تھان کونگ پھان کے طور پر کی گئی ہے، جس کے لیے ایف بی آئی نے بتایا کہ پیر کے روز اسے شمال مغربی امریکی ریاست واشنگٹن کے ایوریٹ قصبے میں ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ ایف بی آئی نے یہ نہیں بتایا کہ اس عمل کے محرکات کیا تھے۔ سیئٹل فیلڈ آفس میں ایف بی آئی کی خاتون ترجمان این داترخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کی کسی دہشت گرد تنظیم یا نظریے سے وابستگی کا پتہ نہیں چلا۔ مشتبہ شخص کو منگل ہی کے روز عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان تھا۔ میانمار کی پارلیمنٹ نے نئے صدر کا انتخاب کر لیا ہے، جو آنگ سان سوچی کے قریبی حلیف ہیں۔ ون منٹ کو بدھ کے روز منتخب کیا گیا۔ وہ تن کوا کی جگہ لیں گے، جنہوں نے خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ 66 سالہ ون منٹ، جو پچھلے ہفتے تک ایوان زیریں کے اسپیکر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے دیرینہ سرگرم کارکن رہے ہیں۔ اس جماعت کو سن 2015 کے انتخابات میں دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ ون منٹ نے 2 امیدواروں کو آسانی سے شکست دی، جن میں سے ایک امیدوار کو منت کو سو طاقتور فوج کی حمایت حاصل تھی۔ مصر میں بدھ کے روز بھی تیسرے اور آخری روز صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ جن میں صدر عبد الفتاح السیسی حقیقی طور پر فاتح ہوں گے۔ بیلٹ پر واحد دوسرے امیدوار مصطفی موسیٰ کا آخری لمحوں میں اندراج کیا گیا تھا، جنہوں نے السیسی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن لیڈروں اور دائیں بازو کے گروپوں نے انتخابات کو محض دھوکہ قرار دیا اور انہیں مسترد کر دیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع محصور علاقے غوطہ سے ہزاروں افراد بسوں کے قافلوں کے ذریعے محفوظ مقامات کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ آبادی کے انخلا کا معاہدہ روس کی مدد سے طے پایا ہے، جس میں جنگجوؤں اور ان کے خاندان کے افراد کو شہر چھوڑ کر شام کے شمال مشرقی صوبے ادلب میں جانے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا گیا ہے۔ منگل کے روز 100 بسوں کے ذریعے تقریباً 7,000 افراد غوطہ سے روانہ ہوئے، جس میں جنگجو اور ان کے خاندانوں کے افراد شامل تھے۔ یہ معاہدہ غوطہ میں جنگجوؤں کی شکست کے نتیجے میں ہوا ہے۔ غوطہ بہت عرصے سے شام کی فورسز کے محاصرے میں تھا، جس سے علاقے میں ضروریات زندگی اور دواؤں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ سن 2016 میں مشرقی حلب سے عسکریت پسندوں کے نکالے جانے کے بعد یہ صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے باغیوں کی سب سے بڑی شکست ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے سابق جج پال اسٹیونز نے کہا ہے کہ آئین کی دوسری ترمیم کو ختم کر دیا جائے۔ فلوریڈا کے شہر پارکلینڈ کے ایک اسکول میں فائرنگ سے 17 افراد کی ہلاکت کے بعد اسلحے پر پابندی کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی ایک رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک۔
نیو یارک ٹائمز میں منگل کو ایک مضمون میں 97 سالہ جسٹس اسٹیونز نے لکھا کہ دوسری ترمیم سے جان چھڑانے کے لیے ایک اور ترمیم کی جانی چاہیے۔ کانگریس میں اس بارے میں بحث اور گن کنٹرول سے متعلق قانون سازی کے خلاف نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کا اثر کم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے۔ 2008 میں ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ دوسری ترمیم شہریوں کو اپنے دفاع کے لیے اسلحہ رکھنے کا حق دیتی ہے۔ جسٹس اسٹیونز کہتے ہیں کہ اس فیصلے نے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کو اپنے حق میں پروپیگنڈا کرنے کی انتہائی طاقت بخشی ہے۔ اسٹیونز 35 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد 2010 میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مطالبے کا جواب بدھ کو ٹویٹر پر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری ترمیم کبھی بھی ختم نہیں کی جائے گی۔ ڈیموکریٹس اسٹیونز سے متفق ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ ریپبلکنز کو منتخب کروایا جانا چاہیے۔ لیکن منگل کو ڈیموکریٹک سینیٹر ڈیانے فینسٹین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دوسری ترمیم کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے۔ ایسا کرنا غیر معمولی طور پر مشکل ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایوان میں 67 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور ایک خاص مدت میں 35 یا 45 ریاستوں کا اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ مجھے یاد نہیں، شاید 6 سال۔ میرا نہیں خیال کہ اسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر ڈیانے فینسٹین کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایوان میں ایک بل پیش کر رہی ہیں کہ فوجی طرز کی رائفل پر پابندی لگائی جائے، جیسی پارک لینڈ حملے میں استعمال کی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ سینڈرز نے منگل کو کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ خطرناک افراد سے اسلحہ واپس لینے پر ہے، لیکن تمام شہریوں کو ان کے آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں افغانستان کے بارے میں ہونے والی کانفرنس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا یہ کانفرنس افغانستان میں قیام امن کا راستہ ہموار کر سکے گی؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ممتاز امریکی اسکالر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈاکٹر نعمان ستار سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی۔
ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں افغانستان پر ہونے والی کانفرنس اسی نوعیت کی دوسری کانفرنسوں سے کس طرح مختلف ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے ممتاز امریکی اسکالر اور افغان امور کے ماہر ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا۔
In some ways about this conference in Tashkent is the
اس کانفرنس کے بارے میں جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانفرنس علاقے کے ملکوں اور بین الاقوامی برادری کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس میں تمام فریقین نے ماضی کی نسبت کہیں زیادہ شدت سے طالبان پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا ہے اور یہ خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کہ صدر اشرف غنی کی طالبان کو ایک فیاضانہ پیشکش کے بعد ہو رہی ہے اور طالبان اگر واقعی مذاکرات چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک موقع ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال رکاوٹیں تو ہیں اور ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارا اصرار یہ ہے کہ کابل حکومت بھی مذاکرات میں شریک ہو، جبکہ طالبان اب تک کابل حکومت سے بات کرنے سے انکار کرتے آ رہے ہیں جسے وہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈاکٹر نعمان ستار نے بھی ڈاکٹر وائن مام سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
یہ کانفرنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پلاننگ میں ایک بہت سے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں، ایک تو ریجنل پاورز ہیں، ایک اس میں بگ پاورز ہیں، نیٹو ہے، کچھ مسلم کنٹریز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس بار ایک طرح سے ایز این انیشیٹو ایک اسٹرانگ انیشیٹو ہے اور جو ایک بیک اپ کر رہا ہے جو پچھلی ٹاکس ہوئی تھی ان کو فیبرری والی، اور اس میں جو ایک آفر تھا پریزیڈنٹ غنی کا اس کو انہوں نے ایک طرح سے ری انفورس کیا ہے، اور اس میں آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو طالبان ٹیک اٹ، لیکن جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ان کے دو ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی سوری کنڈیشنز ہیں کہ امریکہ وتھڈرا کرے اور ٹاک جو اس میں امریکہ سے ڈائریکٹ ہوں، اس میں ان کو کچھ نہ کچھ آفر کرنا ہے، اس کے بعد ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ باقی جو پاورز ہیں افغانستان اینڈ امریکہ وہ ان کو انگیج کرنا چاہتی ہیں، اس لیے اس ٹائم میں کہوں گا دے آر مور کانفیڈنٹ کہ ان کی طرف وہ آ رہا ہے، بال آ رہی ہے، تو اس کو دے نیڈ سم تھنگ، اس سے زیادہ وہ آگے جانا چاہیں گے کہ آفر جو ہو زیادہ کنکریٹ ہو جس میں ان کو ڈائریکٹ گین نظر آئے۔
اس سوال کے جواب میں کہ طالبان تمام غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلا اور امریکہ سے براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان مطالبات کو پورا کیے بغیر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ طالبان مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے؟ تو ڈاکٹر وائن بام کا جواب تھا،
Difficulty is the United States feels that if we're to accept those conditions, it would in effect have reduced the legitimacy.
مشکل یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ان شرائط کو قبول کرتا ہے تو اس سے کابل حکومت کی جائز حیثیت میں کمی آئے گی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کابل حکومت اور امریکہ کے درمیان تفاوت پیدا کر رہے ہیں، یہ امریکہ کے لیے مشکل صورتحال ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت وہ کابل حکومت سے براہ راست مذاکرات کرنے کے بجائے اس بات کو قبول کر لیں کہ کابل حکومت مذاکرات میں موجود رہے۔ فوجوں کی واپسی کے ان کے مطالبے میں صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی تاریخ دی گئی یا انخلا کرا لیا گیا تو کابل حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوگا، کیونکہ امریکی افواج کے بغیر یہ مشکل ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر طالبان کو تصادم دوبارہ شروع کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، لیکن اگر وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوں تو بات بن سکتی ہے، مگر یہ آخری بات ہوگی جو طالبان کریں گے۔ ادھر ڈاکٹر نعمان کا کہنا تھا کہ طالبان دباؤ میں ہیں، اگر وہ اس وقت واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی سمجھوتا تو کرنا ہوگا، انہیں اقتدار سے الگ ہوئے 16 برس بیت چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جاری عمل ہے اور فریقین کو کچھ نہ کچھ لے اور دے کرنا ہوگا۔
میں سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس کا حصہ ہے جو کہ آلریڈی چل رہی ہے، صرف ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ ہے اس پہ وہ میٹلائز کرنا ایزی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے افغانستان کا اور یو ایس کا، کہ اس میں وہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو کہ ان کی میں نے بتایا جو ڈیمانڈ ہے، جو ان کی دو پری کنڈیشنز ہیں، اس پہ ایٹ لیسٹ کہاں تک ہم وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، کہاں تک یہ کہتے ہیں گیو ان کر سکتے ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان دونوں ملکوں پہ، امریکہ اینڈ افغانستان۔
ڈاکٹر وائن بام کا بھی مزید کہنا تھا کہ کچھ پیش رفت یقیناً ہوگی، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ فریقین کس حد تک لچک پیدا کر سکتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ اور یورپ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تیسری نسل جوان ہو رہی ہے، اور اس نئے معاشرے میں جا بسنے والے والدین کو بچوں کی شادیوں کا سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ مسلمان کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نئے معاشرے میں نوجوان رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر آپس میں شادیاں ہی اس مسئلے کا حل ہیں۔ ہمارے ساتھی اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
ملن ڈاٹ کام کے نام سے قائم ایک سماجی میڈیا گروپ کے تحت نیو یارک کے مقامی ہوٹل میں ایک ایسی تقریب منعقد کی گئی جس میں بچوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشان حال والدین اور ان کی نوجوان اولاد کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب کا مقصد نوجوانوں کو شریک حیات چننے کا موقع فراہم کرنا تھا. تقریب میں شریک کمیونٹی قائدین کا خیال تھا کہ شادی ایک بڑا سماجی مسئلہ بن چکا ہے. معروف کمیونٹی لیڈر تصور حسین گیلانی کا کہنا تھا،
امریکہ یا دیگر ممالک میں جو مسلم فیملیز ہیں بچوں بچیوں کی شادی کے حوالے سے یقیناً بہت سارے مسائل ہیں اور وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ منتخب افراد اور نمایاں افراد کمیونٹی کے لیڈرز اٹھ کر فیملیوں کو، کمیونٹی کو، لوگوں کو، افراد کو، قبیلوں کو ملانے کا کردار ادا کرتے ہیں، تو اس میں ہر ایک کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے. یہ بہت نیکی کا کام ہے.
ملن ڈاٹ کام کے تصور کے خالق تجارتی علوم کے ماہر جمال محسن ہیں، جن کا کہنا ہے کہ لوگ شادیوں کے لیے اپنے ہم خیال اور ہم رنگ اور نسل لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں. انہوں نے اسی مسئلے کا حل تلاش کیا ہے. وہ کہتے ہیں،
بہت مشکل ہو رہی تھی اپنا رشتہ ڈھونڈنے میں اپنے عقیدے کے اندر، لہٰذا میں نے یہ آرگنائزیشن بنائی ملن یو ایس ڈاٹ کام، جس کے تحت ہم یہ ہمارا 21واں ملن تقریب رشتہ ہونے والا ہے.
کمیونٹی کے ایک معروف شخصیت ندیم کیانی کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں،
ہمیں اس ایشو کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور کمیونٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں انہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر کے ایک اچھا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں ہم اپنی یوتھ کو ٹیبل پر لا کے ایک دوسرے سے ملوا سکیں.
موجودہ دور میں شادی کے ادارے کے استحکام دراصل معاشرے کے استحکام کی کوشش ہوگی، جس کا احساس خصوصی طور پر ہجرت کر کے امریکہ میں آ بسنے والوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. شاید یہ تقریب بھی اسی احساس کے تحت منعقد کی گئی تھی. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت. بےعزت حاضر ہے، اگرچہ سرطان آج بھی دنیا بھر میں موت کا باعث بننے والے کلیدی امراض میں شامل ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی اطلاع کے مطابق بڑی آنت اور کولوریکٹل سرطان کا شمار ابھی بھی سرطان کی ان قسموں میں ہوتا ہے جن کی روک تھام کرنا ممکن ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن ہمیں ایک خاتون سے ملوا رہی ہیں جنہوں نے بڑی آنت کے سرطان کو شکست دی. بڑی آنت کا کام خوراک کو ہضم کرنا ہے، اور بڑی آنت کے سرطان کا تعلق بھی خوراک، جینیات اور عمر سے ہے. امریکہ میں ہر 23 افراد میں سے ایک کو بڑی آنت کا سرطان ہوتا ہے. مشیل الیگزینڈر کی عمر 53 برس تھی جب انہیں سرطان میں مبتلا ہونے کا علم ہوا.
How much longer do I have? My daughter's 24. You know, she's still got a lot of her life left. How much longer will I be with her? Those kind of thoughts.
مشیل الیگزینڈر نے پوچھا کہ میری زندگی اور کتنی باقی ہے. میری بیٹی کی عمر 24 سال ہے، اس کے سامنے لمبی زندگی پڑی ہے، میں اور کتنی دیر اس کے ساتھ گزار سکوں گی؟ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی بیماری کے بارے میں سن کر ایسے ہی سوال ذہن میں آتے ہیں. یونیورسٹی آف میزوری ہیلتھ کیئر میں ڈاکٹر زی ہاؤ وو کہتے ہیں کہ اس طرح کے سرطان کو عام طور پر روکا جا سکتا ہے.
Majority of colon cancer develop from maybe night polyp, and that takes about 10-15 years. So if you find a polyp and remove them, then you won't have colon cancer.
بڑی آنت کے سرطان کی اکثر قسمیں ایک ایسی پولپ سے پیدا ہوتی ہیں جو سرطان زدہ نہیں ہوتی، اور پھر اسے 10-15 برس کا وقت لگتا ہے. اگر آپ کو بڑی آنت پر کسی پولپ یا گٹھلی کا پتہ چلے اور اسے ختم کر دیا جائے تو پھر بڑی آنت کا کینسر نہیں ہوگا. اس لیے یہ بہت عام بات ہے کہ سرطان کی روک تھام کے لیے آپ اپنا معائنہ کراتے رہیں. مشیل الیگزینڈر کو کار دوڑ کا بے پناہ شوق رہا، اور اسی شوق اور جذبے نے انہیں اس دشوار مرحلے سے گزرنے میں مدد دی. ان کے پسندیدہ ڈرائیور کارل ایڈورڈز ہیں. کسی نے مشیل الیگزینڈر کے اس مشکل مرحلے کے بارے میں کارل ایڈورڈز کو بتایا، اور ایڈورڈز نے مشیل کو ٹیلی فون کیا.
And I said, there's an auction or I can bid to ride in the truck with you for driver intro.
مشیل الیگزینڈر بتاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ ایک نیلامی ہوتی ہے جس میں وہ ان کے ساتھ ڈرائیونگ کے لیے بولی لگا سکتی ہیں، اور میرا مقصد اسی نیلامی میں کامیاب ہونا ہے. ایڈورڈز نے کہا کہ بولی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ ہی گاڑی میں جاؤ گی. آپریشن کے 6 ہفتوں کے بعد مشیل الیگزینڈر اس دوڑ میں شریک ہوئیں.
Oh, it was just joy. When I raced with my life and crossed the finish line, the winner.
مشیل کا کہنا ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات تھی. یہ میری زندگی کی بھی دوڑ تھی جس میں میں فاتح رہی. ڈاکٹر وو کہتے ہیں کہ الیگزینڈر کے رویے نے اس صحت یابی میں ان کی مدد بھی کی.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ٹیڈ کرافٹن. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں.